الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسد في له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. دین اسلام بنیادی طور پر حقوق ادا کرنے کا دوسرا نام ہے، اور حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے حکموں کے خلاف ورزی نہ کرے. حقوق العباد کی فہرست بہت لمبی ہے. شریعت نے ایک دوسرے کے اوپر حقوق قائم کیے ہیں، ماں باپ کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، بھائی بھائی کے، بہن کے، پڑوسی کے حقوق، حتیٰ کہ ہر مسلمان کے حقوق ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر. یہ حقوق کیا ہیں؟ موٹی سی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب کسی سے واقفیت ہو تو اس کو سلام کرے، اگر بیمار ہو تو اس کی تعزیت کرے، وہ دعوت دے تو قبول کرے، خوشی غمی میں اس کو شریک کرے، اور اگر کسی وجہ سے اس سے بولنا چھوڑ دے تو شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے سے بھی ڈرایا ہے اور رشتوں کو منقطع کرنے سے بھی ڈرایا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا: والذین اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اور دوسری کا فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. تو عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھے، بحال رکھے. جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے، اور یہ گناہ آج عام ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے والے بھی بہت ہیں، ذکر اذکار کرنے والوں کی بھرمار ہے، تبلیغ میں نکلنے والوں کے تعداد گنی نہیں جاتی، ہر شعبے میں کام کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان سب میں یہ گناہ کہیں نہ کہیں ضرور پایا جاتا ہے. اور وہ گناہ بھی کیا؟ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا. سالوں گزر جاتے ہیں، بہن کے گھر کی پکی ہوئی کوئی چیز بھائی نہیں کھاتا. ایسا بھی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بھجوائیں تو اس چیز کو کھانے کی بجائے کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، پتہ نہیں جی کیا پڑھ کے بھیجا ہوگا. اتنی بدگمانیاں دلوں میں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نے فاسق قرآن مجید میں فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. فَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطع رحمی کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نقصان اٹھانے والا بندہ ہے. یہ صلہ رحمی کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، دیکھا اللہ کی عبادت کے ساتھ فوراً حقوق العباد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کا مطلب یہ کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ مومن نہیں رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. چنانچہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کسی قبیلے میں رہتا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے. چنانچہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا ما انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبیون، میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے کہا وما نبیون، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. پھر میں نے پوچھا بے ای شیئن ارسلا کا، اللہ نے آپ کو کس بات کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ارسلنی بصلت الارحام، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا پیغام لے کر بھیجا ہے. یعنی پورے دین اسلام کا جو لب لباب ہے وہ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، حالانکہ وہ بھی تو دیا ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ سب اعمال بہت ضروری ہیں اور صحیح ہیں، مگر جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے تو فرمایا مجھے اللہ نے رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا حکم دے کر بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نے جب بادشاہوں کو خط لکھے تو روم کا بادشاہ ہرقل میں تھا، اس کے نبی علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو ہمیں بلا رہا ہے اس کی طرف، میں اس کے کردار کے بارے میں فتح تو کروں بندہ کیسا ہے. چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ رب اس علاقے کا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو اسے میرے پاس لے آئیں. قدرتی طور پر مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے روم گیا ہوا تھا اور ان کا سردار تھا ابو سفیان۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ نبی علیہ السلام کا شدید مخالف تھا۔ تو ابو سفیان کو قافلے سمیت ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے سوال پوچھا، بماذا یأمرکم، وہ بندہ آپ کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلہ، وہ ہمیں نماز، زکاۃ، سچ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بہت واضح کر دی تھی کہ دین اسلام کی بنیادی اعمال میں صلہ رحمی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو جو آپ نے پہلا خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا، ایوہ الناس افشوا السلام۔ یہ روایت عبداللہ ابن سلام کی طرف سے ہے، جو اس وقت یہودی تھے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ نبی کون سی تعلیمات دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ، اور رات کی نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامَ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ مسند ابو یعلیٰ کی حدیث ہے کہ قبیلہ خشم کے ایک صحابی رسم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا، انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی شاہ نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا ہے۔ میں نے پوچھا، ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ میں نے پوچھا، پھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قطعیت الرحم، رشتہ داریوں کو قطع کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام ایمان لانے کے بعد صلہ رحمی کا حکم فرماتے تھے اور شرک کے بعد رشتہ داری کو قطع کرنا سب سے بڑا نقصان بتایا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ تو یہ آپس کی ناراضگیوں کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، اتنی معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتی ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کر لیتے ہیں۔ ایک ماں کی گود میں پلنے والے بچے، ایک گھر میں فرش فرانے بچے، بہن بھائی، بھائی بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں۔ صلہ رحمی کے بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس وقت رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہ یہ وقت آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگنے کا ہے، مجھے آپ نے دنیا میں بھیجنا ہے، وہاں لوگ مجھے توڑیں گے قطع کریں گے، لہذا میں آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جو آپ کو جوڑے اس کو میں اپنا وصلہ عطا کروں گا اور جو تجھے توڑے اس کو میں اپنے سے جدا کر دوں گا۔ قالت بلا یا رب، صلہ رحمی کہنے لگی میرے رب میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا فہو لکی، بس تمہارے لیے یہی ہے۔ چنانچہ جو بندہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ کا واصل بنتا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے، سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق اور مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط فی لہو فی رزقہ و ینسع لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والا بندہ فاسق و فاجر بھی ہوگا نا، اللہ پھر بھی اسے برکت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ظاہر داڑھی منڈے ہوتے ہیں، سنتوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر اللہ ان کو خوب رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ صلہ رحمی کو برقرار کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داریوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں اور زندگی میں برکت دیتا رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی صاحب نے تین چیزیں بتائیں، صلت اور رحم، صلہ رحمی کرنا، حسن الخلق، اچھے اخلاق اپنانا، حسن الجوار، اور اچھا پڑوسی بن کر رہنا، یا امران الدیار، یہ چیز دیار کو آباد کرتی ہے، ویزیدان فی الاعمار، اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے گھروں کو آباد کرتا ہے، ان کے اموال کو بڑھاتا رہتا ہے، اور جس دن سے ان کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ان کی طرف ناراضگی سے نہیں دیکھا۔ کیا وہ قبیلہ ہوگا؟ صحابہ نے خوشی سے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ قبیلہ کون سا ہے؟ تو نبی صاحب نے فرمایا بصلت ارحامہم، وہ آپس میں رشتہ داریوں کا خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس قبیلے کو بنایا کبھی ان کو غصے کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں صلہ رحمی کا کتنا درجہ ہے۔ پھر چوتھا فائدہ یہ کہ جنت میں داخلہ آسان۔ ایک صحابی نبی اسلام سے عرض کرتے ہیں دلنی علی عمل اعمله یدنینی من الجنت ویباعدنی من النار، اے اللہ کبھی سے مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ نبی شاہ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، نماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ زکات دو، وتصل ذا رحمک اور صلہ رحمی کرو، یعنی ان اعمال کو کرنے سے تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا. جب نبی علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف تھا, کیونکہ ایک نیا کام تھا نا, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے, چنانچہ آپ کانپ رہے تھے. گھر آئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں اتنا غم زدہ ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یعنی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا, اللہ ہرگز نہیں, واللہ اللہ کی قسم, ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اب بیوی نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, اور اس سے آگے دلیل پوچھی گئی کہ کیوں رسوا نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا, انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, وتحمل القل, اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتکسب المعدوم, اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں, وتکرئ الضعیف, مہمان نوازی کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور نیک کاموں میں یا مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اور یہی صفات سینا صدیق اکبر انو کے. ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفار نے مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے چل پڑے. سرداران قریش میں ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا عبد الدغنہ, پکا کافر تھا, مشرک تھا, مگر اخلاق کا اچھا تھا. اس نے وہ صدیق اللہ عنہ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے کہا, لا یخرج ولا یخرج, نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آپ کو جانے دیا جائے گا. تو پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا, اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی قائم کرتے ہیں, مہمانوں کا خیال کرتے ہیں, محتاجوں کے لیے کماتے ہیں, اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی تھی, وہی صفات ایک کافر نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی. اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی, کہ اخلاق و کردار میں انسان بالکل مشابہت پالے. قطر رحمی کے بہت نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَيَقْتَوُنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مچاتے ہیں, اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. پھر ہمارے یہ اذکار, تلاوتیں, لمبی لمبی تسبیحات کیا کریں گی اگر اللہ کی ہم پر لعنت برس رہی ہو؟ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ممنوع. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے زیادہ دور سے سونگی جا سکتی ہے، اتنی خوشبو ہوتی ہے. لیکن دو شخص وہ خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گے، ایک جو والدین کا نافرمان ہوگا اور دوسرا جو قطع رحمی کرنے والا ہوگا. پھر چوتھا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے محروم ہوگا قیامت کے دن. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، تین بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے ہم کلامی کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. مدمن الخمر، جو پکا شرابی ہو، وقاطع الرحم، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہو، وہ مصدق السحر سحر، اور تیسرا بندہ جو جادو کی تصدیق کرنے والا ہو، یہ ٹونے عمل کرنے والا بندہ. تین بندوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلامی نہیں فرمائیں گے. اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ ایسے بندے کے نیک اعمال رائے گاں جاتے ہیں. چنانچہ اللہ لوگوں کے اعمال حل جمعرات کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. یہ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا. لیکن قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. پھر قطع رحمی کرنے والے بندے کی نحوست پوری مجلس کے اوپر ہوتی ہے. حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان عرفات کے میدان میں فرمایا خبردار، اگر ہمارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا بندہ ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. چنانچہ ایک نوجوان مجلس سے اٹھ کر چلا گیا. وہ اپنی خالہ کے پاس گیا اور خالہ کو اس نے جا کر کہا کہ میں نے آپ سے بول چال بند کی ہوئی تھی، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، سلو کرنے کے لیے آیا ہوں. تو خالہ نے اس کو دعا دی اور پھر وہ واپس آ کے بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اٹھ کے گئے تھے، اب واپس کیسے آئے؟ اس نے ساری حقیقت بتائی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا اتنا منحوس ہوتا ہے کہ اس کی نحوست پوری مجلس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے، نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب مجلس میں خود موجود ہیں، آپ کی برکتیں، آپ کی رحمتیں، آپ کے انوارات موجود ہیں، اس کے باوجود قطع رحمی کرنے والے کی نحوست مجلس میں اثر انداز ہوتی ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے گھر پریشانیوں کے مرکز بنے رہتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ جتنے بندے گھر کے ہیں سب جاب کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، پھر رزق میں برکت نہیں ہوتی، خرچے پورے نہیں ہوتے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، شکوے کرتے ہیں جی بچے پہلاتون بنے ہوئے ہیں، سنتے ہی نہیں کسی کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ حدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں گا. مکہ مکرمہ میں ایک خراسانی تاجر تھا، بہت نیک تھا، بہت دیانتدار تھا، لوگ اس کی امانت اور دیانت کی گواہیاں دیتے تھے، اور وہ غریبوں پہ خوب پیسہ خرچ کرتا تھا. جب اس کو موقع ملتا وہ عمرہ کرتا، طواف کرتا، عبادت میں وقت گزارتا تھا. لوگ اس کی طرف دیکھ کے گمان کرتے تھے کہ یہ شخص تو سیدھا جنتی ہے. اللہ کی شان کہ وہ فوت ہو گیا. ایک بندے نے اس کو 10,000 درہم امانت کے طور پہ دیے تھے، وہ جب واپس آیا تو پتہ کیا کہ جی بندہ تو فوت ہو گیا ہے. وہ پریشان ہوا کہ میری امانت کا کیا بنا. تو اس نے مکہ کے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں. تو مکہ تو اولیاء کا مرکز ہے. ایک صاحب کشف بزرگ تھے, انہوں نے اس کو عمل بتایا کہ تو یہ عمل کر تو تیری خواب میں ملاقات ہو جائے گی, تو پوچھ لینا. چنانچہ اس بندے نے وہ عمل کیا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی خواب میں ملاقات ہو گئی. اس نے اس تاجر سے پوچھا کہ بھئی میری امانت کا کیا بنا. اس نے کہا دیکھو مجھے اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں تھا کہ وہ امانت کا خیال کریں گے یا نہیں کریں گے, تو میں نے تمہارے پیسے کو گھر کے فلاں کونے کے اندر دفن کر دیا تھا تاکہ محفوظ رہیں, تم جا کے اس کونے سے نکال سکتے ہو. اب اس بندے نے سوچا کہ مجھے بتا تو دیا ہی ہے کہ امانت کہاں ہے تو میں پوچھ ہی لوں. تو اس نے پوچھا اچھا تم تو جنت میں خوب مزے کر رہے ہو گے. انہوں نے کہا نہیں میں جہنم میں ہوں. وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا تو اتنا نیک, اتنا سچا تاجر, اتنا خیرات کرنے والا, طواف کرنے والا, عمرے کرنے والا, اعمال کرنے والا, تیرے نورانی چہرے کو دیکھ کے لوگ تجھے جنتی سمجھتے تھے اور تو جہنم میں ہے. اس نے کہا میرے اندر ایک گناہ تھا. کیا؟ کہ خراسان میں میرے کچھ قریبی رشتہ دار تھے, ان سے میں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی, اور یہ قطع تعلقی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تمام نیکیوں کے باوجود مجھے جہنم بھیج دیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اس سے ناطے توڑیں گے تو جہنم کا راستہ ہموار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. واف ام من ظلم کا, اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو تجھے معاف کر دے. یعنی یہ نہیں ہے جی کہ جو ہمارے ساتھ جوڑے گا ہم جوڑیں گے, جو نہیں جوڑے گا ہم نہیں جوڑیں گے. یہ تو تجارت ہوئی. شریعت کہتی ہے نہیں, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. دین اسلام دیکھو کیا خوبصورت دین ہے کہ یہ رشتہ داریوں کو اس طرح قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر بندہ صدقے کا مال دینا چاہے تو اس بندے کو دے کہ جو اس سے قطر رحمی کرتا ہو, یعنی ظاہر ہے جو مخالف ہوتا ہو نا اس کو دے صدقہ, اس کا ثواب زیادہ ہے. شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ تم مرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو. یعنی اگر تمہارا والد فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو, یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے. نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو خدیجہ کبرہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ اس میں سے بھیجتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پوچھنے لگی, بیوی رہتی ہے, کہ آپ کو دنیا میں خدیجہ کی سوا کوئی عورت نظر نہیں آتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب کوئی نہیں لایا تھا, شروع میں اس نے میری تصدیق کی, اور پھر وہ میری اولاد کی ماں ہے, چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا. تو اگر تو زندگی ہے تو والد کے ساتھ اور والد کے دوستوں کے ساتھ اس کے سلوک کرنا یہ صلہ رحمی ہے، اور اگر والد فوت بھی ہو جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی اس نے سلوک کا حکم ہے. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک دیہاتی بندے کو دیکھا، گدھے پہ سوار تھے، نیچے اتر آئے. اس سے پوچھا کہ تم فلاں ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں فلاں ہوں. تو عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی اور اپنا امامہ بھی اتار کر دے دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تو دیہاتی بندہ ہے، تھوڑی سی تحفے پہ راضی ہو جاتا، آپ نے سواری بھی دے دی اپنا امامہ بھی دے دیا. فرمایا اس لیے کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں. قطر رحمی کیوں ہوتی ہے؟ عام طور پر اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے حسد. رشتہ داروں میں اگر ایک کو اللہ نوازتا ہے تو دوسروں سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، وہ پھر اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک گناہوں کا چیپٹر کھل جاتا ہے. اس لیے قطر رحمی کو اللہ نے بڑا گناہ کہا کہ قطر رحمی کے بعد ایک باب کھل جاتا ہے گناہوں کا. جب ان کی بات ہوگی تو غیبتیں ہوں گی، تہمتیں ہوں گی، عجیب و غریب ان کے اوپر جو ہے باتیں کی جائیں گی، ان کا برا چاہا جائے گا، حتیٰ کہ دل انسان کا کینے سے بھر جائے گا. اب جو کینے سے بھرا ہوا دل ہے اس پر اللہ رحمت کی نظر کیسے ڈالیں؟ دوسرا سبب ہوتا ہے بدگمانی، کہ انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر اس سے قطع تعلقی کر لیتا ہے. اس نے کسی نے برا نہیں کیا ہوتا، بس ویسے ہی حالات اچھے نہیں ہیں، جی فلاں نے کچھ کیا ہوگا، پھوپھی نے کچھ کیا ہے، خالہ نے کچھ کیا ہے، بہن نے کچھ کیا ہے، بھائی نے کچھ کیا ہے، بھائی کی بیوی نے کچھ کیا ہے. محض گمان کے اوپر بندہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور تیسری اور بڑی بنیادی وجہ انسان کا تکبر ہوتا ہے. جب کسی کو دنیا کے چار ٹکے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو گھاس نہیں ڈالتا. اور یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، ہم شادی پہ سب کو بلائیں گے، فلاں کو نہیں بلائیں گے. تو یہ تکبر قطع رحمی کا سبب بنتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کرے، مفتی سے پوچھے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، اب آپ بتائیں میں کسی سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں. سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھے، زیادہ محبت کا تعلق رکھنا یہ بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے. بہرحال اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو قطع رحمی کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا وصل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.dasqur'an.com